الله تعالى على رسوله النبي الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. جب سے الحمد للہ اجتماع شروع ہوا ہے ہر شام یہاں تھوڑی سی بات چیت کی جاتی ہے, حضرت کے واقعات سنائے جاتے ہیں تاکہ ایمان تازہ ہو. اور حضرت مولانا یوسف صاحب ماشاء اللہ بڑے اچھے بیانات فرمائے. ایک ساتھی مجھ سے صبح کہنے لگے تو مجھے موقع دیں, میں حضرت کے ایک چند واقعہ سنانا چاہتا ہوں. میں بسم اللہ آ جائیں عاشق صاحب, حضرت کے سینکڑوں واقعات ہیں ساتھیوں کے پاس ماشاء اللہ. میں نے ان سے کہا کہ آپ ضبط تحریر میں لے کے آئیں, مہربانی ہوئے لکھیں. بیان کا شوق ساتھیوں کو ہوتا ہے ضرور, مگر یہ کہ لکھنے کا بھی شوق پیدا کریں تاکہ چیز جو ہے وہ ضبط تحریر میں آ جائے تو اس جو نہیں بھی آئے ان کو بھی فائدہ پہنچے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم, اما بعد, میں مختصراً حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کا ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے, آپ کو نہیں سنا ہے, ان کے سامنے ان کا تعارف پیش کروں گا. چند آپ کے ارشادات آپ کے سامنے عرض کروں گا. آپ نے فرمایا کہ رب کریم نے مجھے اعلیٰ منصب عطا فرمایا, میں سلسلہ نقشبندیہ کا بانی بوانی کی حیثیت سے, لیکن اگر میرا شیخ مجھے حکم دے کہ تم پاکستان سے نکل جاؤ تو میں بغیر وجہ پوچھے ننگے پاؤں پاکستان سے نکل جاؤں گا, کیونکہ وہ میرا روحانی باپ ہے. یعنی یہ ادب کی بات ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک کسی کا تعلق شیخ سے رہتا ہے, ربط رہتا ہے, وہ آدمی محفوظ رہتا ہے. جب شیخ سے ربط کٹ جاتا ہے تو اس کی حیثیت ایک پتنگ کی سی ہوتی ہے جس کی ڈور کٹ جاتی ہے. تھوڑی دیر تو وہ پتنگ فضا میں اڑتا رہتا ہے لیکن آخر کسی کھڈے میں کسی جھاڑی میں جا کر گرتا ہے. یہی حال اس آدمی کا ہوتا ہے جس کا تعلق شیخ سے ٹوٹ جاتا ہے, وہ تباہ و برباد ہو کر دنیا سے چلا جاتا. ایک بات جو آپ نے فرمائی, تمام بزرگان دین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ایک نقشہ کھینچا, لیکن میرے شیخ نے جو آقا کی عظمت کا نقشہ کھینچا وہ بہت ہی عجیب ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تمام انبیاء صلوات و سلام کی عظمت کا ایک مینار بلندی کے اندر, ہائٹ کے اندر ایک مینار بلند بنایا جائے جہاں تمام انبیاء صلوات و سلام کی عظمت کی انتہا ہوگی, وہاں سے عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ابتدا ہوگی. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ آپ مناظر تھے تو فرمایا جب میں مناظرے سے اپنی صحت کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ود ڈرا کیا میں نے, تو روحانی طور پر کشفی اور الہامی طور پر میرے سامنے آقا کی طرف سے یہ الفاظ آئے, بڑے دردناک الفاظ ہیں. فرمایا یہ جو دین کی عمارت آپ کو نظر آتی ہے, اس دین کی عمارت کے اندر بہت قیمتی میٹیریل استعمال ہوا ہے. اس دین کی عمارت کے اندر لکڑ کی جگہ میرے صحابہ کی ہڈیاں استعمال ہوئی ہیں. اس دین کی عمارت کے اندر گارے اور سیمٹ کی جگہ میرے صحابہ کا گوشت استعمال ہوا. اس دین کی عمارت کے اندر پانی کی جگہ میرے صحابہ کا خون استعمال ہوا. اگر استطاعت رکھتے ہوئے, علم رکھتے ہوئے, ناموس صحابہ کے لیے کام نہیں کرو گے تو کل میدان قیامت کے اندر آپ سے بات پرس کروں گا. لفظ کچھ حل سخت ہے, میں وہ استعمال نہیں کرتا, تو کل میدان قیامت میں آپ سے اس کی بات پرس ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے تحریری طور پر چند کتابیں لکھی. شیعہ
بیٹھا نہیں,
جی سر
بیٹھا نہیں,
جی سر
پھر میں بیٹھا نہیں, پھر میں اٹھ کھڑا ہوا.
تو پھر میں بیٹھا نہیں, میں پھر اٹھ کھڑا ہوا. پھر آپ نے شیعہ عقائد کے متعلق کتابیں لکھیں, بہت ساری کتابیں ہیں جن میں سے شیعہ عقائد کے اوپر تعدیل المسلمین, عن قید الکاذبین ہے, اسی طرح ایجاد مذہب شیعہ ہے, ایمان قرآن ہے بالقرآن ہے, اور بہت ساری کتابیں آپ نے, داماد علی ہے, بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اسی طرح بہت سی کتابیں آپ نے لکھی تحریری طور پر. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر تمام دنیا کے انسان غوث کتب کچھ بھی بن جائیں, سارے اگر انسان غوث کتب بن جائیں, لیکن صحابہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. صحابہ بڑی عظمت ہے صحابہ. اسی طرح ایک مجلس کے اندر آپ نے فرمایا, اور یہ بات حضرت شاہ صاحب مظہر علی نے ایک مختصر جو رسالہ لکھا ہے درج سلوک کا, اس کے اندر بھی یہ بات آپ نے تعریف فرمائی ہے. فرمایا کہ آل غاشیہ کی آیات سے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. فرمایا شیخ کے اندر چار صفات ہونی چاہیے, الی الابل کیف خلقت, اونٹ کی طرح اس کو مشقت برداشت کرنے والا, بوجھ برداشت کرنے والا ہونا چاہیے, اس آسمان کی طرح اس کو بلند حوصلہ ہونا چاہیے, پہاڑ کی طرح اس کو مستقل مزاج ہونا چاہیے, اور زمین کی طرح اس کو عز و انکساری والا ہونا چاہیے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میرا مسلک یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں کتاب اللہ, بائیں ہاتھ میں سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور سامنے سلف سلفین کا اختیار کردہ صراط مستقیم, اور بس. اس طرح فرمایا کہ اگر تمام انسان جو ہیں, خواہ ان کے پاس قطبیت ہو, غوثیت ہو, ارشادیت ہو, قیومیت ہو, فردیت ہو, قطب وعدت ہو, صدقیت ہو, یہ سارے کے سارے مقامات جو ہیں ان کو کا انعام صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں سے ملتے. اسی طرح ایک دفعہ میں نے حضرت سے ایک مسئلہ پوچھا, تو میں نے کہا حضرت یہ ہم پاؤں دھوتے ہیں اور شیعہ جو ہیں وہ مسا کر دھوتے, وہ بھی ہیں, میں نے دیکھا ہے دھوتے ہیں پھر آخر میں مسا کرتے ہیں, تو میں نے پوچھا وہ مسا کرتے ہیں ہم دھوتے ہیں اس میں, تو آپ نے فرمایا کہ آپ صرف و نحو جانتے ہیں عربی کی. میں نے کہا حضرت میں تو نا واقف ان پڑھ آدمی ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر آپ ایک بات یاد رکھو کہ جن اعضاء کے اوپر زبر آتی ہے ان اعضاء کو دھویا جاتا ہے, جن اعضاء کے نیچے زیر آتی ہے ان کا مسا کیا جاتا ہے. فاغسلوا وجوہکم, ہا کے اوپر زبر آ رہی ہے, فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم, یا کے اوپر زبر آ رہی ہے, وامسحوا برؤوسکم, سین کے نیچے زیر آ رہی ہے, وأرجلکم, اور لام کے اوپر زبر آ رہی ہے. اس طرح جو تیمم کی صورتیں ہیں دو جگہ تین جگہ جو قرآن کی آئی ہے وہاں بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی آتی ہے کہ وامسحوا بوجوہکم وأیدیکم, دونوں جگہ زیر آئی ہے کیونکہ یہ مسح کا مسئلہ ہے. اسی طرح میں نے ایک دفعہ حضرت سے ایک اور مسئلہ پوچھا, میں نے کہا حضرت, میں نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کا قبر مزار کہاں ہے, تو آپ نے فرمایا جو مورخین نے لکھی ہے اس پر میں بحث نہیں کرتا, اس بحث میں میں نہیں پڑھتا, لیکن یہ بات بتا دوں کہ قیامت تک کسی شیعہ کو سید علی کرم اللہ تعالیٰ کی قبر پر جانا نصیب نہیں ہوگا, کوئی شیعہ حضرت علی قبر تک اس کی رسائی نہیں ہوگی. اسی طرح ایک دفعہ محمد عبد المبین صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک سنی شیعہ کا مناظرہ شیعوں سے ہوا, وہ سنی مناظرہ ہار گیا, سنی مولوی جو ہے مناظرہ ہار گیا, تو اس نے تمام علماء کو خط لکھا کہ میری مسئلے میں میری رہنمائی کریں، تو کسی طرف سے اس کو جواب نہ ملا۔ تو حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 41 صفحے کا خط لکھا، 41 صفحے کا خط لکھا۔ پھر اس سنی مولوی نے شیعہ سے مناظرہ کیا اور وہ سنی مولوی مناظرہ جیت گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت نے فرمایا کہ اسی کسی قریب علاقے میں ایک ٹیکسلے کے رہنے والا شیعہ مولوی بشیر تھا، اس کو وہاں دعوت دی گئی تقریر کے لیے شیعوں نے، تو لوگ حضرت کے پاس تشریف لائے کہ حضرت مولوی بشیر آ رہا ہے، آپ بھی وہاں تشریف لائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اعلان کر دیں کہ حضرت کو اکثر جو ہے نا جی مولوی لوگ کہتے تھے، مولوی علی یار خان، تو آپ صرف یہ اعلان کروا دیں کہ مولوی علی یار خان جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، پھر آپ دودھ پی کر سو جائیں، فکر نہ کریں کہ مولوی بشیر آئے گا۔ تو بعد جب وہاں اعلان کرا دیا کہ مولوی علی یار خان صاحب تشریف لا رہے ہیں تقریر کے لیے، تو اس نے پھر بشیر نے کہہ دیا کہ میری معذرت کر لی کہ میں پتہ نہیں بیٹی بیمار ہے کہ کیا ہے، تو میں نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ اسی طرح جو حضرت نے ایک رسالہ لکھا ہے کشمیر کے اندر، جو مناظرہ تھا 3 دن تک انتظار کیا گیا، تو موضوع تھا کہ ہیں جی شکست ادائے حسین، تو فرماتے ہیں کہ وہاں مناظرے کے لیے وقت مقرر ہوا، 3 دن تک میں نے انتظار کیا تو جو مد مقابل تھا وہ نہیں آ سکا، آخر شیعوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ تو اس کا یہ موضوع یہ تھا کہ قاتلان حسین کون ہیں، ہیں جی۔ پھر آپ نے ایک رسالہ لکھا ہے، یہاں کتابیں میں نے دیکھی ہیں کہ تھوڑی کتابیں حضرت کی، بہت ساری کتابیں دوسرے علماء کی کتابیں موجود ہیں، حضرت کی کتابیں جو ہیں یہاں پر بہت تھوڑی ہیں۔ اسی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں مقام اقربیت پر بیٹھ کر جب خیال کرتا ہوں تو دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی میرا شاگرد اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، میں جگنو کی طرح مجھ چمکتا ہوا نظر آتا ہے مقام اقربیت۔ تو پھر اسی بات کے اوپر ایک دفعہ 2-3 سال پہلے تلاوت قرآن مجید کے بعد قبلا بیگ مدلہ نے پھر فرمایا کہ زندہ شیخ جو ہوتا ہے وہ مقام اقربیت پر بیٹھتا ہے، جب اس کا وصال ہو جاتا ہے تو اپنے اصلی مقام کے اوپر منتقل ہو جاتا ہے، تو اس کا جانشین پھر مقام اقربیت پر ابھی حضرت شیخ مکرم کی جگہ قبلا بیگ صاحب اس مقام کا فیض ہیں جی۔ اسی طرح ایک مقدمین میں سے ایک بہت بڑے ولی اللہ سمجھے جاتے تھے، تصور کے اندر بہت بڑی اتھارٹی سمجھے جاتے تھے، اتفاق سے حضرت پر ان کے حالات منکشف ہوئے، اند اللہ وہ معذوب سے عذاب کے اندر مبتلا تھے۔ بات چیت حضرت نے ان کو دوبارہ لطائف کرائے۔
ایک بہت بڑی ہستی متقدمین میں سے ہیں اور ان کی کتابیں بھی درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں اور بہت معتبر نام ہے، نہیں بڑا معتبر نام ہے۔ سماتے ہیں کہ میں ان کی کتاب واقعات ایسے میں بہت کم سناتا ہوں، ساتھیوں کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا سننے کا، کئی نئے ساتھی ہوتے ہیں کئی پرانے ہوتے ہیں ماشاء اللہ۔ تو آج اپنے کتب خانے میں بیٹھے کتاب کا مطالعہ فرما رہے تھے تو دیکھا کہ کتاب کے اندر آگ لگی ہے، تو کتاب ہاتھ سے چھوٹ گئی، پھٹ گئی کتاب، اور یہ کیا ہو گیا؟ چنانچہ حضرت نے دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم رابطہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ یہ شخص جو ہے اس کے اندر کبر پیدا ہو گیا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی چادر کبر پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ اکثر علماء میں کبر کا جو ہے وہ شائبہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کسی بنا پر ہو، ورا تقویٰ کی بنا پر، علم کی بڑھوتری کی بنا پر، یا کسی فن میں مہارت کی بنا پر۔ حدیث قدسی ہے، بسم اللہ الکبر الردائی والفخر الردائی، کبر و فخر میری چادریں ہیں، جس کس نے میرے سے تنازع کیا فکبہ علی النار، اس کو انڈلا کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ جب حضرت نے حالات دیکھی تو حضرت کا رقت تاری ہو گئی، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا آدمی، اتنی بڑی ہستی۔ تو حضرت نے بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں تکرار شروع کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمۃ للعالمین ہو، شفقت فرماؤ. بار روحانی انداز جیسے آشی صاحب اتنی زور سے فرما رہے ہیں، یہ زور نہیں ہوتا، بڑے عجز کے ساتھ بات کی جاتی ہے. دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جرت نہیں ہو سکتی پر مارنے کی، بے پناہ ادب کا مقام ہے اور انتہائی درجے کی وہاں آواز پست کرنی پڑتی ہے اور بڑے ہی احتیاط کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے. تو بار بار جب گزارش کی تو کافی دیر خاموش رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافی دیر. پھر شاہ ہمارا اچھا لے آؤ، یہ بات ارشاد ہماری، اچھا ان کو لے آؤ. تو حضرت نے ان کی قبر پر روحانی طور پر الکا شروع کیا. جب اللہ معاف فرمائے قبر میں آگ لگی ہوئے نا، تو اس بھانبڑ میں کوئی نزدیک پھڑک نہیں سکتا، بڑی شدید. یہ آگ جو ظاہری آگ ہے یہ 70 گنا دھلی ہوئی ہے، اس آگ وہ بڑی شدید آگ ہے. آج لوگ جرت کرتے ہیں بات کرنے کی، آج لوگ جرت کرتے ہیں اپنے معاملات بگاڑنے کی، اور بڑے فخریے بتاتے ہیں میں نے فلان جگہ ڈاکہ ڈالا ہے، فلان جگہ چوری کی ہے، میں فلان جگہ کا فلان کا مال کھا لیا. یہ نہیں پتا کہ اپنا خود بیڑا غرق کیا ہے. اور مالی معاملات انتہائی سنگین اور انتہائی گمبھیر ہوتے ہیں، بہت سخت معاملہ ہوتا ہے مالی معاملات. اب اکثر لوگ جو ہیں برزخ میں پکڑے ہی مالی معاملات پر گئے ہیں، عبادت بہت کم. میں یوں سمجھیے کہ 10-15% 20% ہوں گے جو عبادت کے سے پکڑے گئے، ورنہ 80% لوگ جو ہیں وہ معاملات کے سے پکڑے ہیں. کسی نے بہنوں کا مال کھایا ہوا ہے، کسی نے بھائیوں کا مال کھایا ہوا ہے، کسی نے کسی کو ٹھبی کرائی ہوئی ہے، کسی نے کسی کو نیچے کرایا ہوا ہے، اور بڑا خوش ہوتا ہے، ہاں ہاں کسی کے گھر کے حالات بڑے گمبھیر ہیں، کوئی بیوی کے ساتھ انتہائی خناس ہے، باقی بیویاں جو کسی کی ہوں تو سلام علیکم سلام علیکم، اندر جاتا ہے تو پھوں 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 شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے جان کے اپنے اندر. تو انتہائی معاملات کی پرسش ہے، بڑی شدید ہے، بڑی اشد ہے. تو جس وقت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے قبر میں آگ لگی ہوئے تو کوئی نزدیک نہیں پڑ سکتا. فرشتوں کا ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے، خاص قسم کے فرشتے ہوتے ہیں جو سزا پہ مقرر ہوتے ہیں. تو حضرت نے القاء شروع کیا اپنے مقام سے. اب یہ راز کی باتیں، جب القاء ہو جائے نا انوار کا، تو جب انوار کی ٹھنڈک پہنچتی ہے تو وہ آگ پھر وہاں سے دفع ہونی شروع ہوتی ہے، رفع ہونی شروع ہوتی ہے. بغیر انوار کے آگ جا نہیں سکتی کوئی بھی ہو. تو جب قبر کے حال ٹھیک ہونے شروع ہوئی تو حضرت نے ان کو پہلے لیٹے ہوئے تھے، پھر بٹھایا، پھر قلب پہ ہاتھ رکھا، پھر روح پہ، سری پہ، خفی پہ، اخوا لطائف. پھر اس طریقہ ہوتا ہے برزخی فیض کا. تو پھر اس طرح کرتے کرتے ہاتھ پکڑا، پھر احادیت کرائی، پھر کافی دیر وہاں ٹھہرایا، پھر معیت کرائی، پھر ٹھہرایا، آخر حتیٰ کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تھا لے گئے قبر کے اندر، روضہ اثر کے اندر قبر والے میں لے گئے. جب پہنچے ہیں تو گڑ گڑا کے روئے، پاؤں مبارک پکڑ کے بلک بلک کے روئے، بلک بلک کے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرمائی تو حالت درست ہوئی. اس طرح سے کئی واقعات برزخی ہمارے حضرت کے ہیں، اور یہ خصوصیت ہے نقشبندیہ اویسیہ سلسلے کی. جیسے میں سو عرض کیا، جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تو قدرتی بات ہے شاہ صاحب دوسرے تیسرے دن ماں دو تین ساتھیوں کے حضرت کے پاس تشریف لائے یہاں چکرالے میں. تو یہ واقعہ نیا نیا تھا، طبیعت مبارک میں بڑا ایک خوشی بھی تھی، بے پناہ خوشی تھی. دیکھو کسی ایک کا بھی عذاب ٹل جائے تو یہ سب کیفیت روحانی ہیں، کشفی ہیں، جو ہم بہت کم بیان کرتے ہیں، کیونکہ ساتھیوں کو ان باتوں کا شعور بہت کم ہے، اور برداشت اس کی جب تک صحبت میں نہ رہے لگاتار ٹچ سسٹم کے ساتھ اسی سمجھ نہیں آتی، ساتھ رہنا پڑتا ہے، پھر ان کا شعور ڈیولپ ہوتا ہے، پھر چیزوں کو سمجھ آتی ہے. تو قدرتی اس واقعے کو گزرے چند دن گزرے تھے، شاہ صاحب تین دن ساتھیوں کے ساتھ آئے، اور شاہ صاحب تو یہ کشف کی بات کرتے ہی نہیں نا، کشف کے کاف کے بھی نزدیک نہیں جاتے. حضرت کے زمانے میں سارا روحانی کرام حضرت نے کرانا تو ہر چیز بتانی ہے حضرت، میں اس کا خود گواہ ہوں، میرے سامنے کئی واقعات ہیں۔ تو حضرت شاہ مایا کہ جب توجہ دلائی اپنے طریقے کے مطابق، جیسے قلبی طریقہ ہوتا ہے، تو شاہ صاحب جب قبر میں گئے دیکھا تو قبر روشن ہے، ان کی نورانی قبر ہے۔ تو ہم نے پوچھا، ان سے پوچھے کہ قبر آپ کی روشن کس وجہ سے ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، اشارہ کیا حض کی طرف کہ ان کی جوتیوں کی تیار ہوئی ہے۔ شاہ صاحب بڑے ششدر ہوئے کہ حضرت وہ تو آپ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، استاد ہنس پڑے۔ بڑے پرانی بات ہے، پرانے متقدمین میں سے ہیں وہ۔ تو حضرت پوچھا کہ ان سے پوچھے کہ کیا وجہ بنی، پھر انہوں نے خود واقعہ سارا سنایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی چادر قبر پہ ہاتھ ڈالا تھا اور یہ بات فرمائی کہ میں برزخ میں، میری جب پکڑ آ گئی، اللہ مجھے معاف فرمائے، تو بڑی دنیا میرے پاس آئی ہے روحانی طور پر۔ چونکہ اس کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مدرسے میں، جن کو انکشافات ہوتے رہے اپنے اپنے وقت میں، سارے توجہ کرتے رہے، جو ہی قبر میں آگ دیکھتے رہے تو کوئی نزدیک نہیں پھڑکا۔ تو میں بڑی دنیا میرے پاس آئی پر کسی نے میرے حال پر رحم نہیں کیا، سوائے ان ہستی کے کہ انہوں نے میرے حال پر شفقت کی کہ میرا معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، ورنہ کسی نے ضرورت ہی نہیں کی پیش کرنے کی۔ اچھا، یہ واقعہ تو یہ آشف صاحب نے ریفر بیک کیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے واقعہ سنایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ واقعہ یوں تھا کہ جب استاد فارغ ہو کے آئے مشائے سے اور مدت گزری ہے کچھ، تو حضرت مراقبے میں تھے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراقبے میں، تو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا نا، روحانی گفتگو میں، روحانی کلام میں اشارے کنائے ہوتے ہیں، براہ راست کلام نہیں ہوتا، تو پازز ہوتے ہیں، وقفے کے ساتھ کلام ہوتا ہے ہمیشہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ ہوتے ہیں محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اسلام کی عمارت تعمیر ہوئی ہے اس میں گارا مٹی جو ظاہری ہے یہ نہیں لگا، اس میں گارے مٹی کی جگہ اور اس کی تعمیر میں اینٹوں پتھروں کی جگہ میرے صحابہ کا خون، گوشت اور ہڈیاں لگی ہیں، تب چل کے عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ آج لوگ میرے صحابہ کی شان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور لوگ خاموش ہیں۔ یہ نہیں ہوا حضرت کو حوالہ اس طرح سے دیا کہ لوگ خاموش ہیں، ہمارے پھر میں نہیں بیٹھا سن کے، نا میں سمجھ گیا کہ اشارہ میری طرف ہے۔ پھر میں نے مناظرے شروع کیے، پورے پاکستان کے دورے شروع کیے۔ تاریخی کام تو بہت بعد میں کیا، کتابیں تو بہت بعد کی لکھی ہیں۔ یہ 1955-50 کا واقعہ ہے جب حضرت نے پورے پاکستان کا، سندھ کا، کشمیر کا اور مختلف علاقوں کے دورے کیے۔ ان کا بڑا خناس، شیعوں کا بڑا خناس مناظر تھا اسماعیل، دیوبند سے فاروق تحصیل تھا، وہ دیوبند سے پڑا ہوا تھا، فاروق تحصیل تھا، پیسے کیا تھا ہمارے سے کہ اس نے اپنا ایمان بیچ دیا تھا۔ بڑی بڑی دنیا پیسے کیا تھا اپنا ایمان بیچتی ہے۔ تو وہ جب کبھی حضرت کا نام سنتا تھا تو جگہ چھوڑ جاتا تھا۔ یہ واقعہ گجران والا کا ہے، گجران والے میں پتہ چلا کہ اسماعیل آ رہا ہے، تو حضرت نے اس کو 10 سوال لکھ دیے تھے کہ جب کبھی تم سے توفیق ہو ان 10 سوالوں کے جواب تیار کرنا، پھر مجھے بتانا کہ تم نے ان 10 سوالوں کے جواب تیار کر لیے۔ تو وہ لوگ، مولانا وہاں صفدر صاحب ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، ہمارے استادوں کے بڑے گہرے دوستوں میں سے، باقی لوگ بھی ہیں وہاں، تو انہوں نے حضرت کی خدمت میں حاضری دی اور کہا ہمارے کہ بس میرا یہ اتنا پیغام لے دو کہ لگتا ہے کہ تم نے 10 سوالوں کے جواب تیار کر لیے ہیں، اگر تیار کر لیے تو میں پہنچ جاؤں گا جانوارا۔ وہ آیا ہی نہیں۔ پھر حضرت نے کئی جگہ، حضرت کے مناظر اس طرح کے تو سینکڑوں ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں۔ ابھی شروع کریں، صبح اذان ہو جائے فجر کی، اسی طرح سے یہ واقعات ایک دو نہیں ہیں۔ میں تو ساتھی سے یہ کہتا ہوں جو ان کے ساتھ بیتے ہوئے واقعات ہیں نا، ان کے ساتھ بیتے ہوئے جو اپنے ساتھ پیش آئے ہوئے واقعات ہیں، وہ تاکہ اپنی زبان سے سنائیں تاکہ آپ بیتی کی شکل میں ساتھیوں کو پتہ چلے۔ حضرت کے واقعات ہم لوگ پرانے ساتھی نے بیشتر سنے ہیں، گزرتے تحریر میں آئے، پرانے ساتھی تھے، ان سے میں کہتا تھا حضرت کے زمانے میں، زندگی میں، کہ خدا را حضرت کے جو مناظرے ہیں وہ نوٹ فرمائیں، تحریر کریں۔ تو مجھے سر ہلا کے کہنے، ہاں سر ہلاتے تھے نیت کے مارے ہوئے تھے، اس کا ایک اپنا مناظرانہ رنگ تھا۔ عمر ریاض صاحب نے کینیڈا بات چیت کی ٹیلی فون کے اوپر، تو ایک مناظرے کا رنگ بیان کیا حضرت کا، یہ کبیر والے میں مناظرہ۔ اب اس طرح کے واقعات تو الحمدللہ سینکڑوں ہیں۔ تو کبیر والے میں مناظرہ شروع ہوا تو حضرت تشریف لائے مناظرے کے لیے، تو دنیا بیٹھی تھی، تو حضرت ہم جوتے اتار کے نا باہر سے سمیٹ کے ساتھ لے آئے، آ کے میز کے اوپر رکھ دی۔ تو شیعوں کا مناظر کہنے لگا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اصل میں بات یہ، اس لیے میں اپنے جوتے ساتھ لے آیا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں شیعہ لوگ جوتے چوری کر کے لے جاتے تھے، تو اس خیال سے میں جوتے اپنے لے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس زمانے میں شیعہ کب تھے؟ نعرہ تکبیر اللہ ڈول بجے گا، خود اپنے منہ سے اقرار کر بیٹھا کہ اس زمانے میں شیعہ کب تھے۔ تو شیعہ مناظرانہ رنگ میں حاضر فرمایا کرتے تھے کہ بڑا حاضر دماغ ہونا پڑتا ہے، حاضر جواب ہونا پڑتا ہے، اور بات نقطہ سنج ہونا پڑتا ہے، یعنی کہ ڈیلر بیٹھا ہو اچھا سوچ کے، نہیں کھڑک جواب آنا چاہیے۔ پھر اس طرح کے واقعات میں نے کئی ساتھیوں کو کینیڈا میں سنا ہے، امریکہ میں سنائے ہیں، حضرت تعارف کرتے ہیں، یہ چونترا جگہ ہے چونترا، وہاں حضرت تشریف لے گئے عشاء کی نماز کے بعد، سردی کے دن تھے، لمبی راتیں تھیں، تقریر فرما رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان فرما رہے۔ تو جب حضرت یہ بات، تو حضرت تقریر فرما رہے، وہاں علماء کافی بیٹھے ہوئے تھے، کافی لوگ تھے، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، ظاہراً شکلاً وہ صوبے دار ریٹائر تھا۔ صوبے دار جب ریٹائر ہو کے اپنے علاقے میں جاتا ہے تو کریلا دوسرا نیم چڑھا، وہ بہت ٹف ہوتا ہے، اور لوگ بڑے صوبے دار صاحب، صوبے دار صاحب، وہ پھولتا 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 پھولتا، صوبے داری سروس میں تو کم پھولا، جب ریٹائرمنٹ کے بعد صوبے دار صاحب، جمع دار صاحب، وہ بہت پھولتا، تو اس کا سٹیٹس کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو شکرن کہنے لگا، مولوی صاحب ٹھہریں، آپ نے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بچیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں دے رکھی تھی، کیا آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ سارے واقعات ہم نے جب شروع شروع کے اجتماع تھے ہم سب بیان کیے ہیں، اللہ کی پوری جماعت کو سنائے ہوئے۔ تو بجائے اس کے حضرت تھوڑا سوچ بجانا پڑے، ہمارے ہاں ہاں کیوں نہیں ثابت کر سکتے، قرآن سے ثابت کریں، قرآن سے لے گیا، اور ساتھ مسجد تھی، مسجد کے باہر تقریر ہو رہی تھی، پورا مجمع تھا بیٹھا ہوا اور پورا میدان تھا بڑا، حضرت خاموش ہو گئے، اور وہ طرف طرف کے لوگوں کے سروں سے قرآن سے لینے کے لیے جا رہا مسجد میں، حضرت ہمارے قرآن سے لے کے آ، تو میں ثابت کرتا ہوں ابھی۔ فوراً بھانپ گئے، یہ ہوتی ہے ابرپٹ انٹیلیجنس، کہ فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ مقصد کیا ہے۔ جب حضرت نے یہ بات شاہ ہماری تو وہ گیا، صوبے دار جو تھا وہ مسجد قرآن سے لے کے آیا، دوڑ کے اسٹیج کی طرف آ رہا نا دکھانے کے لیے، حضرت حوالے دیں، ہمیں کھڑا ہو، تو صفا کھول نا جس آیت میں دیا نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تھی، اس کی اگلی آیت میں یہ دیا، وہ آیت نکال نا، ہمیں کھول قرآن سے، کھڑا ہو، کھول، اس نے قرآن شریف پکڑا ہوا، ہل نہیں رہا، اوہو وہ آیت نکالنا جس آیت میں حضرت علی کرم اللہ نے کہا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیا ہوا ہے، اگلی آیت میں یہ دیا ہوا ہے۔ سارا مجمع پڑ، سارے علماء حیران پریشان کہ پتہ نہیں حضرت قرآن شریف کس آیت سے ثابت کریں گے۔ حضرت پھر چھوڑیں اس کو، حضرت بڑی جلالی طبیعت کے تھے، ایک دم کسی علاقے میں تشریف آئے تھے، بوئی گھاٹ کا ایسا مناظرہ تھا، تو اسماعیل کو بجا کہ استاد تشریف لا رہے ہیں، تو وہ وہاں سے بھاگا، پیسے دیے تھے لوگوں سے، تو رستے میں حضرت تشریف آئے تھے، بکسا صندوق کتابوں کا بھرا ساتھ رکھا تھا، حضرت ہمارے کڑیے جوان تھے اس زمانے میں، اوف اللہ، بہت قوی تھے، میں نے وہ زمانہ دیکھا حضرت کے پیدل چلنے کا، حضرت کے ساتھ پیدل کوئی شخص چل نہیں سکتا تھا، اتنے ماشاء اللہ قوی الہمت، قوی الجثہ تھے اللہ کا۔ تو رستے میں اسماعیل واپس آ رہا تھا، اور پتہ چلا مولانا علیہ خان سے تشریف لا رہے ہیں، تو واپس آ رہا، ہمارے کھڑا اٹھائے بےمان تھے، حضرت اپنے خچر سے اترے، پکڑ لے، کہنے میں خدا واسطے منو کچھ نہ کہی، میں کوئی گال بات نہیں کی تھی، میں تو پنڈی بڑے ضروری کم جا رہا ہوں، منو معاف کرو، ہمیں اٹھائے دو آتما کرنا تیرے بےمان۔ تو اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں، آپ اپنے ساتھ جو واقعات ہیں وہ پیش کریں۔
ایک لطیفہ سے مل لیں کہ
بات رہ گئی، میں نے حضرت سے پوچھا کہ وہ امام صاحب کا نام کیا ہے، اکیلے بیٹھے تھے، حضرت ان کا نام کیا ہے، مفتی صاحب کو بھی حضرت مراقبہ کرایا اور جو کچھ سابق کش جاتا تھا اس کو حضرت مراقبہ کرتے تھے، ان امام صاحب سے ملاقات کرتے تھے، اور قدرتی بات ہے حضرت کو انتہائی خوشی تھی اور وہ بھی انتہائی مشکور تھے، اس لیے بڑے کھلے دل سے بات چیت کرتے تھے۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا ہمارے حلقے میں آنے سے، 7 سال کے قریب کی بات ہے، میں نے حضرت ایک دفعہ یکسوئی میں اکیلے تھے، میں نے پوچھ لیا ان کا، میں نے اس طرح نہیں پوچھا کہ حضرت کا نام کیا ہے، میں نے نام لینے شروع کیا، میں کہا حضرت وہ ہستی ہے، نہیں نہیں، پھر حضرت نے نام لیا اور مجھے شاہ میں کہ بتانا نہیں کسی کو، وہ نام کسی شخص کو نہیں پتا سوائے میرے اللہ کے حضرت۔
وہ حضرت مناظرے کا فرما رہے تھے، میں نے خود یہ بات نہیں سنی ہے لیکن ساتھیوں سے بات سنی ہے کہ ایک مناظرے کے اندر جو مد مقابل شیعہ تھا، اسی طرح ایک مناظرے کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں سٹیج پر آیا تو میں بیان کر رہا تھا، میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا جو توبہ توبہ کر رہا تھا، ایسے ایسے توبہ 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 کر، جب مناظرہ ختم ہوا تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں ایسے کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں حضرت میں نے آپ کی سادگی دیکھ کر جب مناظرے میں نکلے تو میں نے کہا آج سنی ہار گئے۔ ایک مطلب ہے کوئی مطلب دیہاتی سے سادہ سا آدمی، سادہ لباس تھا، لے آئے آج تو سنی ہار گئے، لیکن جب بیان شروع ہوا تو مجھے بڑی اپنی بات پر بڑی ندامت اور شرمندگی ہوئی، اس لیے میں توبہ توبہ کر رہا تھا۔ تو آخر میں حضرت میں اس بات کو ختم کرتا ہوں، جب سب کے لیے یہ ایک میسج اور پیغام ہے حضرت کی طرف سے، شیخ مکرم رحمۃ اللہ کی طرف سے، کہ جب میری روحانی بیعت ہوئی 1972 کے اندر، تو مراقبے کے اندر آپ نے فرما دیا کہ میرا کام تھا یہاں تک پہنچا دینا، تم جانو اور تمہارا نبی جانے، لیکن اس بیعت کی لاج رکھنا، مجھے رسوا نہ کرنا۔ میں نے جب یہ بات ایک دفعہ کوٹہ میں بیان کی تھی تو حضرت ابدیدہ ہو گئے تھے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے مناظر کی ترقی ہو، مجھے اونچے مناظر ملیں، ہر کوئی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی حفاظت میں رکھیں، دعا یہ کی کہ اللہ اپنی حفاظت میں رکھ، ہم کو آزمائش میں نہ ڈال۔ فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالا ہاروت ماروت کو تو کیا حال ہوا، تو انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس، تو اتنا غلبہ ساری ہوا اللہ تعالیٰ کے جلال کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونا شروع ہوئے، جبرائیل علیہ السلام بھی رونا شروع ہوئے اس بات پر کہ وہ فرشتوں کو جب آزمائش میں ڈالا گیا تو کیا حال ہوا، تو کہیں ہم کو آزمائش میں ڈالا گیا تو ہمارا کیا حال ہو گیا، زار و قطار روئے۔ تو اوپر سے آواز آئی کہ سائل اور مسعود دونوں کو امان بخشی گئی، اس سے آزمائش سے امان بخشی، مفہوم اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے رحم فرمائے کر۔ دیکھو بزرگ دوستوں، جو ہم ضربے لگاتے ہیں یا لگانے کا کہتے ہیں تو ہمارا دماغ پھیرا ہوا نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہمیں کوئی آپ کے ضربے لگانے سے ڈالر ریال پیسے ہاتھ نہیں آتے، نہ ہی آپ کے ضربے لگانے سے ہماری جیبیں بھرتی ہیں، یا ہمارا ایک مقصد ہے تاکہ نفس اور شیطان کا علقہ رفع و دفع ہو اور آپ اس رستے پہ مستقیم ہو جاؤ اللہ کے فضل سے، زمین یہ گواہ بنے، یہ فضا گواہ بنے، یہ درخت گواہ بنے، یہ بلڈنگ گواہ بنے کہ اس نے ضربے لگائی تھی، سویا نہیں تھا، یہ ابد الآباد تک کام آنے کی چیز ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، 10:10 ہو گئے ہیں، دیر ہو جاتی ہے، بہت بڑی رات نہیں ہے، مجھ پہ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ذوف غالب آتا جا رہا ہے، دعا فرمائے رہتا ہے، خیر فرمائے۔ جب بات چیت شروع کرتا ہوں تو مجھے نہیں خیال ہوتا، پر جس سے نکاح تاری ہوتی ہے تو بس کہتا ہوں کہ آج میں رات 9 بجے آ کے سو جاؤں گا انشاءاللہ، پھر جب وقت آتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ دعا کریں صاحب، خالد میاں جی آ جاؤ، ان کا واقعہ سننے والا ہے، کیا واقعہ پیش آیا اور حضرت نے کیا خط لکھا ان کا، کیا دردناک خط ہے اور کیا چیز ہے۔ مختصر سا بچے میرے واقعہ بیان کر دو آپ نے تھوڑا سا۔ ہمارے انڈیا میں قید کے شاگرد ہیں، کل آپ نے قیدیوں کے حالات سنے، پرسوں سنے قیدیوں کے حالات، جس وقت ہم قید میں تھے انڈیا میں تھے تو ماشاءاللہ وہاں کافی جماعت اللہ تعالیٰ نے تیار کی، تو ایک ساتھی تھے قاری عاشق علی ان کا نام تھا، عالم دین تھے، قاری بھی تھے، وہ حضرت کے ساتھ چمٹ گئے کہ میں تو سارا کچھ یہاں سے حاصل کر کے جاؤں گا، مگر مزاج ایسا ہی تھا کہ پوری طرح سے وہ سنبھال نہیں سکے، حضرت ان کو منصب کے لیے بھی پیش کیا، تو چونکہ وہ چکرالے میں رہتے تھے میں ان سے خط لکھا ایک دفعہ، میں قاری صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان تھا، فضل تھا، کرم تھا، جب ہم پاکستان میں تھے تو کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم حج کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے ہوں، یا حج کی تشریف لائے ہوں تو ہم نے حج کی زیارت پہ نہ گئے ہوں، لپک ہوتی تھی، دوڑ ہوتی تھی، کبھی کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ بی ایس سی انجینئرنگ کر ہی لی ہم نے بھی، عمر عادی آپ نے میتھمیٹیشن تھے، ہم بغیر میتھمیٹکس کے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہم نے بھی بی ایس سی انجینئرنگ کر ہی لی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، مگر ہم نے کبھی اجتماع نہیں چھوڑا، کبھی حج کی خدمت میں حاضری نہیں چھوڑی، کبھی موقع نہیں گنوایا۔ تو میں نے خط دیکھا کہ آپ حج کے پاس ہوتے ہیں، کبھی میرا نام لے کے میرے لیے دعا کرا دیا کریں کہ حضرت بیگ صاحب کے لیے دعا فرمائیں، تو کہتے ہیں کہ حضرت نام اس طرح لیتے ہیں آپ کا، جب میں سنتا ہوں تو مجھے تڑپ پیدا ہوتی، کاش میں قید میں ہوتا اور آپ میرے جو یہاں پہ ہوتے، جس محبت سے ذکر فرماتے ہیں۔ تو آپ نے قید کی جھلک سنی ہے رشی جیلانی صاحب سے، الیاس صاحب سے، یہ تو دور کیمپوں میں تھے، یہ ہمارے ساتھ ہمارے کیمپ میں تھے۔
نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، وطب سبیلا من انہب علی، فرمان رسول الدین کل ادب، حضرت کے حکم کے مطابق میں مختصر سا بیان کرتا ہوں۔ پہلے جلانی صاحب اور الیاس صاحب نے تو کافی باتیں بتا دیں، خود حضرت نے بھی قید کی باتیں کل اور پرسوں کچھ بتائیں۔ میں سن 1970 میں کمیشن ملا، کھاریاں میں پوسٹنگ ہوئی، وہاں سے میری یونٹ جو تھی ایسٹ پاکستان جا رہی تھی، لیکن ہمیں وہ چھوڑ گئے، میرا بیسک کورس رہتا تھا۔ کورس کرنے کے بعد نومبر میں کورس شروع ہوا، یونٹ اکتوبر میں چلی گئی، مارچ میں کورس ختم ہوا، اور اس وقت ایسٹ پاکستان کے حالات خراب ہو چکے تھے بہت۔ اپریل 4 کو میرے وہاں سے کراچی گیا، کراچی سے 7 اپریل کو مجھے رات کو 2 بجے انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ جی ایئرپورٹ پہ آ جائیں، سول کپڑوں میں بھیجتے تھے وہاں پہ، اس وقت حالات بہت خراب تھے۔ 7 اپریل کو میں ایسٹ پاکستان میں وہاں پہنچا صبح کے وقت، وہاں سے ایک C-130 پہ ہم تین افسر تھے، تو ہمیں بھیجا انہوں نے کہ جسور میں آپ کی یونٹ ہے، جسور میں پہنچ جائیں۔ تو جسور پہنچے تو ہر طرف آگ لگی تھی، میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا، کورس کیا تھا اس وقت، فوج کی ٹریننگ پی ایم اے کی تھی، لیکن فزیکل گراؤنڈ کے حالات پتہ نہیں تھے۔ تو وہاں پر ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی شہر میں، کسی جگہ لوٹ مار، بجلی ختم، کینٹ میں بجلی کوئی نہیں تھی، چاروں طرف سے گھراؤ ہوا تھا بنگالیوں کی طرف سے۔ تو جب پہنچا تو ادھر سی او یونٹ کا آیا ہوا تھا، انہوں نے بتایا کہ حالات بہت خراب ہیں، ابھی آپ نئے نئے آئے ہیں تو آپ کو گن پوزیشن افسر لگایا جائے گا۔ تو اس طرح آپ نے اس آپریشن میں آتے ساتھ ہی اگلے دن 7 کو میں پہنچا، 8 کو صبح مجھے انہوں نے بھیج دیا آگے۔ تو وہاں پہ جو حالات تھے انتہائی خراب تھے، بنگلہ دیش میں بغاوت ہو چکی تھی، فوج تھی اپنی جان بچانے کے لیے آپریشن کر رہی تھی، ان کی مدد کے لیے انڈینز بھی بارڈر کراس کر کے، جسور بالکل بارڈر کے پاس ہے، تو انڈینز بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ بہرحال وہ میرا چونکہ جی پی او کی ٹریننگ نہیں کر کے آیا تھا، تو سارا وہ مجھے پتہ تھا، گن پوزیشن ان کے ساتھ کرتا رہے۔ تقریباً 9 مہینے اس قسم کی لڑائی تھی کہ اس میں ایک دن کا بھی پتہ نہیں تھا، دشمن سامنے ہو تو پتہ ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کا پتہ نہیں تھا، جنگل تھے، درخت میں چھپے ہوتے تھے وہ، اور کوئی پتہ نہیں تھا کس طرح سے کوئی گولی آئے گی۔ بے شمار ساتھی شہید بھی ہوئے وہاں پہ، کوئی زخمی بھی ہوئے، لیکن اللہ نے بچا لیا وہاں سے۔ اور اس دوران میں یہ مکتیوں کے ساتھ لڑائی تو اپنی جگہ رہی، لیکن میں نے وہاں پہ جو بدکاری اور جو خون بہا وہاں پہ مسلمانوں کا، وہ جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ انتہائی، بے شمار لوگ ایسے لوگوں کو مارتا تھا جیسے کتے کو بھی انسان نہیں مارتا، 6-6, 10-10 آدمیوں کو کھڑا کر کے ایک گولی سے فائر کرتے تھے، اسٹین گن سے، مشین گن سے، کتنوں کو لگتی ہے، ان کو کنارے پہ بٹھا کے ٹرینچ کے اوپر پھر مشین گن سے فائر کرتے تھے، وہ ٹرینچ میں خون ہی نہیں نکلتا، دہشت سے پہلے مرے ہوتے تھے وہ۔ میرا ایک کورس میٹ تھا قربان پٹھان تھا، وہ بڑے فخر سے بتاتا تھا کہ میں نے 6,000 بنگالیوں کو اپنے خنجر سے ذبح کیا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے جو ظلم وہاں پہ، بہرحال وہ سرنڈر ہوا دسمبر میں، تو اس کے ساتھ سرنڈر کے بعد 10 دن ہم ایسٹ پاکستان میں رہے، تو اس کے بعد ہمیں ٹرین میں انہوں نے بٹھا کے بین گاؤں اسٹیشن سے لے گئے کیمپوں میں۔ جیسے کل ریاض صاحب، گیلانی صاحب، جیلانی صاحب نے بتایا کہ 93 نمبر کیمپ میں 2 رات کا سفر تھا، اس کے بعد 93 کیمپ میں پہنچ گئے ہماری یونٹ کے افسر اور جوان بھی۔ تو ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، یہ سارا میں نے اس لیے پہلے بتایا کہ اس سے تو سیکھنا چاہیے تھا کہ ہمیں خوف کو اللہ کی طرف رجحان ہوتا، کہ کتنا ظلم اتنا کچھ دیکھا ہے کہ ہم توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن وہ چیز ذہن میں تھی نہیں۔ میں تو بالکل ہی بدکار گناہگار شخص تھا، تو کوئی سمجھ نہ نماز کا پتہ تھا نہ قرآن مجید کا پتہ تھا، اور اکثر اسی طرح کے تھے سارے کے سارے یونٹ کے افسر جو تھے وہ اس طرح ابراہیم علم وال تھے، جو باقی بھی تھے وہ بھی اسی طرح۔ کیمپ میں پہنچ گئے تو وہاں پہ تقریباً 90 کے قریب افسر تھے، اور آتے ساتھ کسی نے کوئی نماز کا دھیان نہیں دیا، کسی نے کوئی قرآن مجید کی طرف دھیان نہیں دیا۔ ہم 28 دسمبر کو کیمپ پہنچے تھے، حضرت 7 جنوری کو تشریف لائے، تو 8-9 دن میں اسی طرح ناچ گانا شروع، کسی نے تاش نکالی، تاش کے پتے کھیلنے شروع کر دیے، کسی نے کچھ اور قصہ کہانی شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ایک معاملے میں مسجد بنائی، وہ 2 قادیانی افسروں نے بنائی، انہوں نے نماز شروع کی۔ اس طرح 7 جنوری کو جب حضرت تشریف لائے، ابھی 93,000 قیدیوں میں، اللہ کی شان، ہم گناہ گاروں کو اصلاح ہونی تھی، 93,000 قیدیوں میں میشوار کیمپوں میں حضرت ہمارے کیمپ میں تشریف لائے۔ 7 جنوری کو آپ پہنچے تو اگلے دن صبح میرے ساتھ، ہم 4 افسر ایک کمرے میں تھے، سامنے والے کمرے میں، بیچ میں تھوڑا سی جگہ تھی کھلی، اگلے سامنے والے کمرے میں تشریف لائے، تو ایک کیپٹن لیفٹنٹ طارق تھے، وہ بھی سیالکوٹ کے تھے، وہ سب سے پہلے جا کے ان کو ملے، کہ پھر آگے انہوں نے بتایا کہ یہ میر صاحب ہیں اور سیالکوٹ کے ہیں، تو یہ ذکر کرواتے ہیں، شاید بات چیت کر کے آیا تھا، ذکر کرتے ہیں۔ تو اسی رات کو، چونکہ رات سردیوں میں 10 جنوری کا مہینہ تھا، تو رات کو دو کمبل انہوں نے دیا تھا، لیکن پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا تھا سردی کی وجہ سے۔ تو تہجد کے ٹائم پہ آنکھ کھلی، میں خود اٹھا، باہر برآمدے میں نکلا، تو بڑی تیز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بانسری بجا رہا ہے۔ جیسے لیا صاحب کل بتا رہے تھے کہ حضرت اکیلے ذکر کر رہے تھے مسجد میں، کھڑکی جو مسجد انہوں نے بنائی ہوئی تھی، کمرہ تھا بند کیا ہوا تھا، تو اس میں سے تیز آواز چھن 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 کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بانسری بجا رہا ہے۔ تو طارق نے بتایا کہ اس طرح یہ ذکر کرتے ہیں، تو وہ خود بھی دوسرے دن چلا گیا، تیسرے دن میں بھی ساتھ شامل ہو گیا، چوتھے دن تو کرنل یوسف فتح خان، جس کل بتایا تھا انہوں نے نام، اس طرح رشید جعفر اور نے جو رشید تھے ستیہ صاحب کا، وہ بھی ذکر کرتے تھے ہم۔ میں نے جب شروع کیا اس وقت 5 آدمی ذکر کرتے تھے، تو اس طرح ذکر شروع کیا، جیسے بتایا انہوں نے کہ ذکر انتہائی زور سے کرتے تھے، سردیوں میں بھی ہمیں کپڑے بالکل گیلے ہو جاتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ تقریباً ایک سٹیج وقت آیا کہ تقریباً 40 افسر ذکر کرتے تھے، پورا کیمپ نماز پڑھتا تھا، سوائے 5-6 افسروں کے، سارے نماز پڑھتے تھے۔ ماحول جیسے کل ہم نے بتایا کہ ہم نے تو قید نہیں کاٹی، ہم نے جیسے شہزادگی کی طرح گزارا، ہمارا انتہائی ماحول اچھا تھا، ہر چیز جو ڈیمانڈ کے مطابق مل جاتی تھی، لیکن ذکر کی پابندی ہم نے شروع، آتے ساتھ ہی دلائل سلوک، ان کے پاس ایک پرانا نسخہ تھا، ہم صبح کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، کل کنمجد تھے، وہ بڑے گانے کا شوقین تھا، تو اس نے اسی طرح کاروائی شروع کی۔ تو آپ تشریف لائے، آپ نے آہستہ سے بات چیت شروع کی، کتاب میں سے کچھ تھوڑا سا پڑھا، تو اس کے بعد دعوت دی، نماز شروع کی، ذکر میں نے فوراً ہی شروع کر دیا، تیسرے دن چوتھے دن شامل ہو گیا۔ اس کے بعد باقی 7 کمرے والے، امان شاہ تھا، نواز ملک تھے، تو امجد نے بھی ذکر شروع کر دیا، ذکر شروع کیا۔ تو اس کے بعد ذکر کے بعد ہم سارے پھر آہستہ آہستہ حضرت کے سوگند بیٹھنا شروع کی۔ صبح اسی طرح میں بتایا کہ رات کو ہم نے تو شروع میں نماز شروع کی صرف، تو رات کو جب اٹھ کے نکلتا تھا میں باہر کمرے سے جاتا تھا، تہجد کے وقت قریب حاجت ہوتی تھی، تو آپ برآمدے، کمرے میں جگہ نہیں ہوتی تھی کہ جان نماز بچھا سکتے، تو آپ کمرے کے باہر سردی میں برآمدے میں جان نماز کے اوپر تہجد کے نوافل پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اسی طرح ہم نے ذکر کرتے کرتے بیچ میں پھر جب تھوڑا ہوا، تو حضرت نے فرمایا کہ شیخ رحمۃ اللہ کا تعارف کرایا آپ نے، آپ نے فرمایا کہ ان کو خطوط لکھیں اور خط لکھیں آپ، تاکہ ان سے رابطہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ خط مجھے لکھ کے دکھا دیں، تاکہ کوئی بے ادبی کی بات نہ ہو، آپ خط لکھ کے تو مجھے بتا دیں۔ سب ساتھی نے، سب نے خط لکھے، کافی لمبے لمبے خط لکھے، جس طرح کہ کسی کی طبیعت تھی تو اس طرح آپ نے، سب نے خط لکھے، آپ سے دکھائے، آپ سے انڈورس کرائے۔ مجھے بڑی شرم آئی کہ میں اپنے حالات لکھوں گا تو میں حضرت کو پہلے دکھاؤں تو پھر میں خط لکھوں۔ میں نے خط لکھا، میں نے حضرت کو نہیں دکھایا، میں نے براہ راست خط لکھ دیا، اپنی کیفیت لکھ دی، میں نے جس طرح زندگی گزاری ہوئی ہے، قرآن مجید میں پڑھا ہوا تھا۔ تو اس کا جواب جب آیا تو انہوں نے فرمایا، بیٹا آپ کا خط ملا، پڑھتے وقت آنسو جاری ہیں اور بوقت تحریر بھی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، آپ اگر میری جماعت میں نہ آتے تو آگے آپ نے اس طرح پین سے سٹار مارکس لگائے ہوئے تھے۔ بیٹا نماز اور پابندی، نماز اور کی پابندی، ذکر پر دعاؤں کرنا، بیگ صاحب کے ساتھ شامل رہنا، اس طرح کا تھوڑا 3 لائنوں کا صرف جواب تھا۔ وہ خط مجھے آیا تو وہ نے جب دیکھا تو آپ کہتے ہیں آپ نے کیا لکھا، تو میں کہا تو میں نے آپ کو بتایا نہیں، میں نے اپنی حالت لکھی تھی کہ کس طرح زندگی کے 26 سال گزار دیے۔ تو اس طریقے سے حضرت خطوط، ایک بات جو میں نے شروع میں بتایا کہ دین سارا ادب ہے. ہم نے حضرت کو دیکھا ہے کہ یہ ایک, جیسے کل الیاس صاحب نے بتایا تھا کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے شیخ کے ساتھ قلبی تعلق. شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیگ صاحب قلب جماعت ہیں, دل جماعت ہیں. تو ادھر سے جو ان کی عقیدت ان کے ساتھ تھی وہ قید میں ہم نے سوا دو سال بالکل ساتھ ساتھ رہے ہیں. میں اکثر ان کے کمرے میں پاس ان کے بیٹھ رہتا تھا, ویسے بھی کیمپ تھا. تو ہم نے جو ان کی دیکھا عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اور شیخ رحمۃ اللہ کے ساتھ جو عقیدت تھی وہ بیان نہیں ہو سکتی. میں اس چیز کا گواہ ہوں, سوا دو سال ساتھ گزارے ہیں, 37-38 سال ہو گئے ہمیں. انہوں نے جو چیز بھی بتائی ہے قرآن اور سنت کا نچوڑ بتایا, کبھی آج تک کوئی ایک چیز ایسی بھی نہیں جو کبھی یہ ہو سکے کہ یہ قرآن حدیث سے باہر ہے. پھر ایک وقت آیا کہ کتابیں, ہمیں کتاب کا پتہ ہی نہیں تھا. الحمدللہ میں نے قرآن پاک بھی سے پڑھا قید میں. انہوں نے کتابیں بتائیں, وہاں سے کتابیں خریدی ہم نے. ہمارے پاس تو جو تنخواہ کے پیسے ملتے تھے, جیسے آپ نے بتایا کہ ہم تو یاسی کرتے, ساری ڈیمانڈ دے کے چیزیں, پھل, چینی, کھجوریں, جو بھی ہوتی تھا ہم خرید لیتے تھے اور استعمال کرتے تھے. وہاں پہ جو صوبیداران صاحبان تھے کیمپ میں, وہ پیسے نہیں خریدتے کہ یہ تنخواہ میں سے کٹ جائیں گے, وہ صرف 5 روپے لیتے تھے 92 روپے میں سے. تو ہم نے کہا جی ہمیں آپ 88 روپے واپس ہمیں دے دیں, ادھار ہم پاکستان میں جا کے آپ کو دے دیں گے. ہم نے تقریباً 2000 روپے ان سے لیا. حضرت نے کتابیں بتائیں, وہ کتابوں کی ڈیمانڈ دی, وہ ساری کتابیں وہاں سے دہلی سے آ گئیں. وہ ایسی بہترین کتابیں ہیں جو یہاں کی کتابیں میں نے دیکھی ہیں, تفسیر مدری, مشکاۃ شریف, ترجمان سننا, قصص الانبیاء اور سیرت نبی. وہ جو وہاں کا ترجمہ ہے وہ اتنا اچھا ترجمہ ہے, پرانی اردو ہے, کہ یہاں کے ترجمے میں بہت تبدیلیاں کی گئی ہیں. یہاں کوئی چیکنگ نہیں ہے, وہاں کے پرانے اہل اللہ نے ترجمہ کیا ہوا ہے مشکاۃ شریف کا, ترجمان سننا کا, کہ یہاں کی کتابوں میں وہاں کی کتابوں میں کیمیا شہادت کے ترجمے میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ میرے پاس پڑھی ہوئی تھی, شکر ہے میں نے ضائع نہیں کی. ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد جب موقع ملا تو کچھ اللہ نے توفیق دی پڑھی ہیں. یہاں کی کتابیں پڑھی ہیں تو اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جو وہاں کی کتابیں پبلش ہیں 1960 کی یا اس سے پہلے کی اور یہاں کی جو ابھی کی کتابیں, انہیں بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. ترجمے میں بہت تبدیلیاں کی گئی ہیں. تو ہم نے وہ ساری کتابیں پڑھی, پھر روٹین جیسے حضرت نے بتائی تھی کہ ہمیں وہاں پہ نیند پوری نہیں ہوتی تھی. رات کو سونا, صبح تہجد کے ٹائم پہ اٹھنا, اشراق پڑھنا, پھر قرآن بھی سننا, پھر بیان بھی کرتے تھے, جمعے کے دن سورہ کاف کا پڑھنا. تو ایسی روٹین چلی وہاں پہ کہ وہ تو جیسے حضرت نے بتایا کہ کرامات کا معاملہ شروع کیا جائے, میں بتاؤں تو وہ تو ساری رات گزر جائے گی. ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آتا تھا, ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا نیا واقعہ وہاں پہ آتا تھا. جو سکھ گارڈ تھے وہ تو حضرت اتنے عقیدت مند تھے کہ وہ تو آ کے وہاں پہ کھڑے رہے تار کے پاس, کوئی تصویر لے جاتا تھا, کوئی آپ سے رومال مانگ کے لے جاتا تھا, کوئی ہر چیز لا کر دینے کو تیار تھے. ہندو بات نہیں کرتا تھا, سکھ جو تھے وہ بہت ایک قسیم الدین شاید مسلمان سپاہی تھا, وہ بھی حضرت کا بہت عقیدت مند تھا. لیکن چند دن رہا, پھر انہیں مسلمان سپاہی تھا, اس کو اٹھا دیا. پھر اب ذکر جب کیمپوں میں شروع ہوا تو کبھی خود کراتے تھے, کبھی باری باری ہمیں بھی کہتے تھے, تربیت بھی ہو جائے گی تو ہم سے ذکر کراتے تھے. پچھلے کیمپ میں بھی, ساتھ والے میں بھی شام کو بیٹھ کے ذکر بھی کرواتے تھے. اسی طرح یہ روٹین ہماری چلتی رہی. حضرت سے خطوط کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ سے, پھر ہمارے ساتھ جو بتایا کہ صاحب کشتی ساتھی. ایک بات بیچ میں اور آ گئی کہ شیخ کا جو ادب کی بات بتائی حضرت نے کہ یہ تار انتہائی نازک ہوتی ہے, ظاہری علوم میں تو یہ چیز پتہ نہیں چلتی. یہ تین واقعات ایسے ہیں جو میرے سامنے ہیں. ایک تو حضرت بہت کھلاڑی بھی تھے, کرکٹ بھی کھیلتے تھے. ہم پہلے پکے بال سے کھیلا, وہاں شیشے ٹوٹے, پھر کپڑے کے گیند سے کھیلنا شروع کیا. باسکٹ بال بھی کھیلتے تھے اور والی بال بھی کھیلتے تھے. باسکٹ بال یہ کھیلتے تھے ساتھ میں جو رشید, ان سے ایک اور سینئر تھے, دو کو سینئر تھے. تو وہ ساتھ رہتے تھے, تیز صاحب کہتے تھے, تو وہ بھی باسکٹ بال کھیلتے تھے. ایک دن باسکٹ بال کھیلتے ہوئے کوئی فاول ہوا حضرت سے یا نہیں ہوا, ان کی زبان سے سختی سے نکل گیا بیگ صاحب اونچی آواز میں, کوئی فاول کے بارے میں بات تھی کہ آپ نے یہ فاول کیا یا ٹھیک نہیں کھیلا, بات ختم ہوگی. لیکن جب اس کے بعد مراقبے میں معمول پہ بیٹھے تو ان کا معاملہ ختم. انتہائی پریشان کہ یہ کیا ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو دل میں بات نہیں لی, لیکن اللہ کو وہ بات پسند نہیں آئی, ان کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا سارا. اس کے بعد حضرت نے ان کو کمرے میں رکھا, ساتھ کھلاتے تھے پلاتے تھے. یہاں پر واپس آنے تک وہ معاملات اس طرح نہیں ہوئے جیسے ان کے تھے. اسی طرح ایک کیپٹن طارق جو سب سے پہلے جماعت میں شامل ہوئے, ذکر میں میرے کمرے میں تھے, واپس آئے یہاں پہ تو 3-4 سال کے بعد نوشہرہ میں میں کورس پہ گیا, تو وہ ادھر ہی تھے, اس کی یونٹ ادھر تھی. تو ایک دن باتوں باتوں مجھے اسے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ وہ حضرت کے تھوڑا سا کوئی بدگمانی اس کے دل میں پیدا ہو چکی ہے. میں جب غوث وہاں پہ ہوتے تھے ان کے گھر میں ذکر پہ گیا تو وہ ذکر پہ بھی نہیں آیا. دوسرے دن ایک دفعہ پھر ملا تو میں تھوڑا سا اس کو اوائڈ کیا, میں کہ پتہ نہیں کیا. اللہ کی شان اس کے بعد اس نے فوج چھوڑی, آج 30 برس ہو گئے ابھی تک دھکے کھا رہا ہے. اس راستے میں آ کے, اس راستے کو پہچان کے جو چھوڑے گا, آخرت تو برباد ہوئی ہوئی, اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی. اس کو 30 برس ہو گئے ابھی تک, کبھی لندن میں, کبھی کدھر, کبھی کبھی حضرت کے پاس آتا ہے, وہ 2 دن کی شے بڑھا کے رابطہ کوشش کرنے کی کوشش کرتا, لیکن دل, چونکہ اس نے قدر نہیں کی اس چیز کی, وہ بھی تک 30 برس سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کوئی اس طرح راندہ درگاہ پھر رہا ہے. اس طرح ایک اور کرنل صاحب تھے, اس وقت کیپٹن تھے کیمپ میں, حضرت کے کمرے میں تھے, انتہائی شفقت حضرت کی, لیکن وہ کمرے میں ساتھ رہ کے اس نے کوئی غلط حرکت کی, حضرت نے اس میں بھی درگزر فرمایا, اس کو معاف کیا, اس کو بولا توبہ کرو, توبہ کی, کیمپ سے واپس آ گئے, ادھر آ گئے, لیکن اللہ پاک اس کی وہ حرکت پسند نہیں تھی. اس کے بعد جماعت میں آزمائش کا وقت, ہم 84 میں جب آیا تو اللہ نے مجھے بجانا تھا غور امام صاحب بیٹھے ہوئے, میں اس وقت مظفر آباد میں تھا, حضرت شاہ صاحب اور دیکھ صاحب ادھر گھر میں, میں اسی میرے گھر میں 1985 میں تشریف لائے, تو میں ان کے ادھر نہ ہوتا تو شاید میں بھی, اللہ نے بجانا تھا میں ادھر, تو یہ اسی جماعت کے ساتھ رہ گیا, ورنہ سارے پرانے کچھ عقل ادھر تھے. تو وہ جو تھا اس وقت, وہ ان کو میں نے ٹیلی فون اکثر کرتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا جماعت میں, فرقہ پھیل گیا, تو آپ اس پوزیشن میں کیا بات چیت کریں. شروع شروع میں تو بڑا وہ اچھی طرح ملتا, پھر ایک دن اس نے کوئی ایسے لفظ حضرت کی خدمت میں کوئی شان میں بے ادبی کی, اس کے بعد اللہ پاک نے جو اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے وہ اللہ پاک کسی کو نہ کرے, وہ بتانا نہیں سکتا, حضرت کو پتہ ہے, لیکن اللہ پاک نے جو جس طریقے سے اس کو ذلیل کیا انتہائی برے طریقے سے, تو یہ چیز ایسی نازک ہے, اور خاص طور پہ جب ایسے شخص کے بارے میں جو جماعت کا دل جماعت ہو, جس پہ شیخ رحمۃ اللہ کی رحمت ہو, جن کا اپنا منصب, ابھی تو باتیں چھوڑیں, اس وقت شیخ کا وصال ہوئے صرف چند مہینے ہوئے تھے, تو وہ اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلا گیا, بلوچستان کا رہنے والا تھا, ادھر ہی چلا گیا, وہ ادھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا, داڑھی چھوٹی چھوٹی کر دی, میں نے ایک دیکھا تھا اس کو, اسی طرح وہ پرانے راستے پہ چل پڑا. یہ ایسا نازک راستہ ہے, حضرت بار بار اشارے کنایوں میں یہاں پہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ سب سے پہلے, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس دن آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مسجد ہے, مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہیں, آپ یہاں پہ اعتکاف کی نیت کے بغیر کھانا پینا بات کرنا منع ہے, لیکن ساتھی کوئی پرواہ نہیں کرتے, حضرت کو پتہ نہیں, آپ تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں, لیکن آپ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے شیخ کے بیان کی قدر کیا کی ہے, آپ نے ان کے فرمان کو کیا سمجھا, آپ کہتے ہیں کہ موبائل بند کر دیں, یہاں پہ آپ معمول کے بعد عشاء کی نماز کے بیچ میں بھی موبائل کھول کے اکثر ساتھی لیٹ جاتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ خود ہماری اصلاح ہم کیسے کریں, ہم کرنا نہیں چاہتے اپنی اصلاح, کہ شیخ کا فرمان ہے کہ آپ تو یہ چیز چھوڑ دیں, ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا, اس کے بعد کیسے آپ کی ہمت, کیسے جرت ہو جاتی ہے کہ یہ اس کی خلاف ورزی کریں, مسجد میں بیٹھ کے آپ لوگ اس کے شیخ کے بیان اس قدر نہیں کرتے, پانی کا استعمال کرتے کم کریں, ہم نہیں مانتے, اس خانوں میں آپ نے فرمایا کہ تھوڑا خیال رکھیں, شیمپو کرتے ہیں تو اتنا ہے کہ اٹھا کے اس کو باہر کور کو پھینک دیں, صابن کا کور ہے تو وہ بھی ادھر پھینک دیں, ساتھی سارے صفائی کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہیں نوکر یا سویپر تو یہاں پہ نہیں ہے, ہم ساتھیوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے, کھانے کے ٹکڑے کہتے ہیں نہیں چھوڑنا, لیکن کوئی آپ خیال نہیں کرتے, بیچ میں سے تھوڑی روٹی کھائی, باڑی ٹکڑے چھوڑ, صبح ناشتے وہی ٹکڑے سارے کھاتے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, مطلب ان کے اوپر دھیان نہیں دیں گے تو بڑے چیزوں کو کیسے خیال کریں گے, دین سارا تو ہے ہی ادب, ادب یہ نہیں ہے کہ سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں اس کے بعد کھلی چھٹی ہے, ہم 6-7 دن سارا گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, سب کچھ چھوڑا ہوا ہے, لیکن دل ہمارا اگر گھر میں ہے, موبائل ہمارے, موبائل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, صرف صاف ظاہر ہے کہ دل میں جو چیز ہے وہ اسی کے لیے ضرورت پڑتی ہے, ورنہ موبائل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. مجھے تو حقیقت ہے کہ 10-8-9 سال ہو گئے یہاں, آپ کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ بچے کدھر ہیں, بیوی کدھر ہے, کیا کس حال میں, کبھی خیال نہیں, کبھی بھائی مجھے کہتا ہے بات کرنی, میں نہیں کرنی, کس لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ دھیان اس طرح جاتا ہی نہیں ہے آپ کا. ہماری سب کی یہ مطلب کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں پہ 6 دن کے لیے آئے ہیں, 7 دن کے لیے آئے ہیں, اس میں جتنی کمائی کر لیں وہ اسی کا فائدہ ہوگا, اسی حال میں آئے تھے اسی حال میں چلے جائیں گے, تو نقصان تو اپنا کریں گے. تو اس حالت میں 2 سال جب کیمپ میں پورے کیے, حضرت نے جب واپسی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلی ٹرین فروری میں آئی, اس کے بعد 2 مارچ میں آئی, تو دل میں خواہش تھی کہ حضرت کے ساتھ ہی باری آ جائے, اللہ کا شان, 3 ٹرین میں حضرت کے ساتھ ہی سفر کیا, 1 اپریل کو وہاں سے چلے تھے, 3 اپریل کو یہاں پہ پہنچے, لاہور میں واگھا بارڈر کراس کیا, 2 دن انہوں نے کیمپ میں رکھا, 5 کو ہم گھروں میں گئے, 6 کو حضرت کے ساتھ, پھر 12 افسر تھے ہم چکڑالہ میں حضرت رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, پہلی دفعہ قید میں تو ان سے جو خطوہ کے ساتھ تعارف تھا, یہ صاحب کش ساتھی جو ان کا اولیہ بتاتے تھے, وہ میجر رشید صاحب اتنے تیز صاحب کش تھے, وہ بتایا کرتے تھے کہ حضرت کے آدھے بال سفید ہیں, آدھے بال جسم کے کالے ہیں, ہم نے جب آ کے دیکھا تو بالکل اسی طرح, ان کتنا تیز ان کو کشف تھا, تو جب آئے تو حضرت کو دیکھا رحمۃ اللہ علیہ کو, تو سادہ سے طبیعت بالکل, چہرے سر پہ رومال رکھا ہوا, خود اٹھ کے باہر آئے, کھدر کا کپڑا پہنے ہوئے, سلوار اور قمیض, اور دیکھ کے مطلب خود ہی چہرے پہ جو روب تھا وہ تو انسان دیکھ نہیں سکتا تھا آنکھ بھر کے ان کو, لیکن طبیعت میں انتہائی سادگی, اور بیگ صاحب کو دیکھ کے جتنی خوشی ان کو ہوئی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, وہ بیگ صاحب کو کتنی خوشی ہوئی ان کو, تو ہم ادھر رہے, اس کے بعد اگلے دن اجازت لے کے گئے, تو اس کے بعد ایک خصوصی اجتماع ہوا, منہارہ میں جو لیاس صاحب کل بتا رہے تھے یہ نہیں پہنچ سکے، لیکن 12 اپریل کو خصوصی اجتماع ہوا، اس میں پہ قیدی جماعت کو انہوں نے اپنے ساتھ ایک لائن میں بٹھا کے خصوصی شفقت فرمائی، کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جتنی کسی کی قوت میں روح میں ہے اتنے جہاں تک جا سکتے جاؤ، کافی دیر مراقبہ فرمایا، اس کے بعد ساتھ دعا بھی فرمائی کہ انشاءاللہ اس کے بعد جو مرضی کرو اس سے نیچے نہیں گرو گے، یہ دعا انہوں نے ساتھ فرمائی. اس کے بعد دیکھ میں بتا رہا ہوں کہ جون کا مہینہ تھا جب چھٹیاں میں ہوئی، تو وہ گھر جاتا تھا میرا دل نہیں لگتا تھا، حالانکہ اس وقت میں سفر بڑا لمبا تھا، لاہور سے چکوال آؤ بس آؤ پھر ادھر سے ٹانگے پہ بن آفسی سے بیٹھ کے 3 گھنٹے لگتے تھے، آگے 2 گھنٹے تو شام پڑ جاتی تھی. میں جب بھی جاتا کسی کو دوست کو پکڑنا، بھائی میرے دونوں یہاں پہ ہیں، بھائی کو لیا ساتھ، اس کو منارے لے کے آ گیا، یا کسی دوست کے والد کو لیا، کسی اور کو پکڑا ساتھ، لے کے فوراً چکڑا لے پاؤں گے، ایک رات دو رات گزاری پھر چلے گئے. تو دل نہیں کرتا تھا کہ گھر جاؤں، دل ادھر ہی لگتا تھا. اس دوران میں میرے ساتھ اور واقعات بھی آئے، بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی. میں بتا رہا تھا گھر میں میرے قید میں تھا تو میری والدہ فوت ہو گئی، وہ بیمار تھی، ہارٹ پیشنٹ تھی، میرا نام قیدیوں کی لسٹ میں بھی نہیں تھا، مسنگ بلیو کلڈ میں تھا، وہ پہلے ہارٹ پیشنٹ تھی. تو وہ 1 مئی 1973 کو فوت ہو گئی. مجھ سے انہوں نے چھپایا، بہن کا خط مجھے ستمبر میں ملا، تو مجھے شک پڑا کہ یہ والدہ کی طرف اس نے مجھے لکھا نہیں ہوا. میں نے پھر خط لکھا تو انہوں نے ستمبر میں کنفرم کیا کہ ان کی ڈیتھ مئی میں ہوئی. حضرت نے صاحب کے ساتھیوں سے بات کر ان کو بتا دیا تھا کہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی، مجھے انہوں نے حضرت نے نہیں بتایا کہ آپ نے ان کو بتا دیا تھا کہ ان کے خالد میاں کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے. وہ یہاں پہ واپس آیا تو والد صاحب تھے تبلیغی جماعت کے امیر تھے کراچی کے، تو میں نے آتے ساتھ ان کے ساتھ وہ بحث مباحثہ شروع کر دیا کہ جی میں یہ کرتا ہوں. انہوں نے جب داڑھی دیکھی گیا تھا تو میں نوازی بھی نہیں تھا، وہ فوج میں جانے کے بڑے حالات تھے، اسی وجہ تھا کہ فوج کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مطلب یہاں پہ کوئی نماز وغیرہ روزہ کی پابندی نہیں ہے. تو وہ میں نے جب آیا تو ان کے ساتھ میں بحث میں نے کہ آپ میرے ساتھ منارہ چلیں، منارے کا اجتماع شروع تھا، وہ آئے ہوئے تھے گھر میں. انہوں نے پھر کہتے تھے میں ابھی چھٹی لے کے آؤں گا تو پھر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. میں نے ان کو جا کے اسٹیشن پہ چھوڑا، میں منارے کے لیے چل پڑا. ابھی میں راستے میں کھاریے میں تھا، وہاں سے ایک دوست کو ساتھ لینا تھا، تو ٹیلی فون آیا کہ جی آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. وہ کراچی پہنچے اسٹیشن پہ، ادھر انہوں نے نماز پڑھائی مکی مسجد میں، اور نماز پڑھاتے پڑھتے دعا مانگتے مانگتے ان کو برین ہیمریج ہوا. تو میں کہوں میں ابھی کل چھوڑ کے بھی آئے، ابھی 24 گھنٹے گزرے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ والدہ کی ڈیتھ، والد کی ڈیتھ، میں بڑا ہوں گھر میں، 3 بہن ہیں 2 بھائی تھے پڑھ رہے تھے، مجال ہے مجھے ذرا سا بھی دکھ ہوا ہو قید میں بھی والدہ کا سن کے، کیونکہ حضرت ساتھ تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھے سر پہ کوئی چیز ہے، مجھے بالکل سارے رشتے دار کہ یہ رو نہیں رہا جی، پھوپھی بھی کہے فلانا بھی کہے اس کو رلاؤ، مجھے کوئی ذرا سا احساس نہیں تھا. اللہ کی شان اس کے بعد سارے کام دنیا کے سیدھے ہو گئے، صرف اس نسبت کی وجہ سے، اس دولت کی وجہ سے. بعد میں شاہ رحمت اللہ کے ساتھ جو وقت 10 سال اللہ نے توفیق دی ان کی خدمت میں، ان کی جو باتیں اب سبدار صاحب نائی، ان میں سے اکثر میں نے ان کے پاس بیٹھ کے خود بھی سنی ہیں. ان کو اپنے گناہگار ہاتھوں سے بہت دفعہ تیل سے مساج بھی کیا، ٹانگیں بھی دی، ہاتھوں کو بہت بوسے دیے، شاید اللہ پاک اسی کی وجہ سے نجات عطا فرما دے. تو یہ جب ان کا پردہ فرمایا اس نے، تو اس وقت بھی ہم جہاں پہ تو حضرت نے اپنے حضرت کے ساتھ جو عقیدت تھی، جس طریقے سے ہم سارے یہاں پہ بارش میں پہنچے، اس دن اتنی شدید پورے ملک میں بارش تھی، ایسے لگتا تھا کہ پورا آسمان بھی اس دن رویا. تو حضرت نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت کو لحد میں اتارا، نماز جنازہ یہاں پہ پڑھائی، اور عصر کے بعد ہم یہاں سے فارغ ہو کے گئے. اس کے بعد سے جب سے پھر یہاں سے اجتماع شروع ہوئے، حضرت کے ساتھ جو کیفیت ہے وہ ابھی سارے خود آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت کے ساتھ جو عقیدت اور جماعت کے ساتھ ہے. لیکن صرف میرے کو اب سب سے التجا ہے کہ یہاں پہ جو آئے ہوئے ہیں تو اس وقت کی قدر کریں، زبانی جمع نہیں. جس شخص کو اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت سے محبت ہے، وہ خالی صرف نعرے بازی سے یا شیخ سے عقیدت اس کی ہو نہیں سکتی. آپ کا فرمانا، آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں، سب سے پہلے آتے سب سے پہلے بیان میں آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی، یہ کرنی ہے. لیکن میں ساتھیوں کو یہاں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے 15% 20% پہ بھی عمل نہیں کرتے. خدا رہا اس کو جانے، ہم یہاں پہ عمل نہیں کرتے تو ہمارے گھروں میں کیا کیفیت ہوگی؟ تو ہم جب خود ہی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تو شاید ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تمہارے لیے سینے کو کھولا ہوا ہے. اس وقت بھی اپنی بتا رہے ہیں کہ نکاحت ہے، کمزوری ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے بلا کے یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے. آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ سب کے سب ہم اپنے طور طریقے بدلیں، حضرت کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک ان صحت اور تندرستی افطر فرمائے، عمر دراز عطا فرمائے، ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اسی راستے پہ خاتمہ فرمائے، اسی راستے میں آگے ہمیں ان کے ساتھ رکھے.
اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے سب کی. اور اپنے ساتھی ماشاء اللہ کینیڈا سے اور بھی آئے ہیں اللہ کے فضل سے، انشاءاللہ کل موقع پرسوں موقع ملے گا تعارف کرانے کا. مطلب اپنا فضل فرمائے کر، دعا کر اللہم صلی علی محمد، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رحم الراحمین یا غفور رحیم یا غفور رحیم یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا اللہ یا حیم یا اللہ، ہم سب کو ہر آزمائش سے محفوظ فرما، ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر شر سے محفوظ، سمعنا واطعنا غفرانا فصل اللہ تعالی علی رسولہ خیر محمد و آلہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین.